الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ختم بخاری شریف کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت یہ نعمت عظمیٰ ہے. مادیت پرستی کے دور میں قیمتی چیزیں بے قیمت ہو کر رہ گئی. کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، اس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی جتنی یونیورسٹی کے کسی شعبے سے فارغ ہونے والے کی جاتی ہے. فیکٹریوں کو اور دکانوں کو اور بڑے بڑے مکانات کو جس عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مساجد اور مدارس کو اس عظمت سے نہیں دیکھا جاتا. ہماری رغبتیں، معاصی کی طرف ہیں, اور اگر معاصی سے کوئی بچتا ہے تو لہو العیب کی طرف ہے, لا یعنی کی طرف. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہماری طبیعتوں پر بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. ان مدارس کی, ان مساجد کی, اور ان اعمال کی جو ان مدارس میں اور ان مساجد میں ہو رہے ہیں, ان کی قدر و قیمت میرے بھائیوں آخرت میں جا کر معلوم ہوگی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے کی اغراض اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی بہت اغراض ہیں اور اس کے بہت فوائد ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے, لیکن اگر کوئی غرض نہ ہوتی, کوئی فائدہ نہ ہوتا, تو یہ غرض اور یہ فائدہ ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ محبوب کا کلام ہے اور ہم محبوب کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی ایک محدث گزرے ہیں, مامون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بات چیت ہو رہی تھی. مامون رشید علم دوست خلیفہ تھے, تو انہوں نے یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ من اعز الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے غور کیا اور غور کر کے یہ فرمایا کہ انت اعز الناس یا امیر المؤمنین, یہ امیر المؤمنین لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے میری نظر میں آپ ہیں. اور یہ بطور تملق نہیں فرمایا تھا, وہ منت سماجت کرنے والے لوگ نہیں تھے, وہ مالداروں سے اور دنیا داروں سے اور منصب والوں سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے, ان کا تعلق رجال آخرت سے تھا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس وقت یہ امیر المؤمنین ہے, لہذا مملکت اسلامیہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی نگرانی یہ کرتے ہیں, سب کا خیال یہ رکھتے ہیں, جتنے مدارس چل رہے ہیں, جتنی مساجد ہیں, سب ان کی نگرانی میں, تو نیکی کا کتنا بڑا کام. اور پھر یہ کہ آل عباس میں سے ہیں, تو نسب بھی, فضیلت بھی حاصل ہے, علم و فضل والے بھی ہیں, اور اتنی بڑی خدمت اللہ تعالی شانہ ان سے لے رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے امیر المؤمنین. تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ آپ نے غلط جواب دیا, سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مدرسے کے کونے میں یا کسی مسجد کے کونے میں چند طلبہ کو لے کر بیٹھا ہوا ہو اور وہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر کے حدیثوں کو پڑھا رہا ہے. آج کل میرے بھائیو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیسر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یہ فلاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں, تو ہم اپنے دل میں ایک عظمت کا اثر محسوس کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں, اچھا پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے اور یہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث پڑھاتے ہیں, تو مولوی اور مدرسہ دونوں بڑے مظلوم. ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ خلیفہ یہ وقت ہے مامون رشید, اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ, سب سے زیادہ عزت والا میں نہیں, سب سے زیادہ عزت والا وہ حدیث پڑھانے والا ہے جو مسجد کے کسی کونے میں یا مدرسے کے کسی کونے میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہے. تو یہ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اچھا, وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے آپ کی نظر میں, آپ کا تعلق آل عباس سے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, اور وہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا. تو انہوں نے کہا کہ نعم وہی حق, تجھ پر افسوس, جی ہاں سب سے زیادہ وہی عزت والا ہے. اور وجہ یہ بیان کی کہ لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِإِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملا ہوا ہے. آج بھی حدیث پڑھانے والا جب حدیث پڑھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے ہمارے استاد فلاں نے بیان کیا, اور انہوں نے ہم سے فرمایا تھا کہ ہم سے ہمارے فلاں استاد نے بیان کیا تھا, اور انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا, انہوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا, آگے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا, آگے فلاں نے ہم سے بیان کیا, فلاں نے ہم سے بیان کیا, فلاں نے ہم سے بیان کیا, فلاں نے ہم سے بیان کیا. یہ سند متصل کے ساتھ ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. یعنی پہلی کڑی اور پہلی لنک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آخری کڑی اور آخری لنک یہ پڑھانے والا ہے, اور اس کے پڑھانے کے نتیجے میں اور طالب علم کے پڑھنے کے نتیجے میں یہ سیکنڈ لاسٹ لنک بن جاتا ہے, اور لاسٹ لنک اور آخری کڑی جو ہے وہ طالب علم بن جاتا ہے. یہ سلسلہ تو ذہب ہے. آج جو پانچ بچیاں روضۃ الصالحات کی فارغ ہو رہی ہیں, یہ پانچ بچیاں اس ایک سال کی محنت کے نتیجے میں اس سلسلہ تو ذہب کی ایک کڑی بن گئی, ان کا اتصال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِإِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پڑھنے اور پڑھانے والے اس لیے عز الناس ہیں کہ ان کا نام ملا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ. نَحْنُ نَفْنَا وَنَمُوت, نَحْنُ نَفْنَا وَنَمُوت, ہم فنا ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام دنیا میں باقی نہیں رہے گا, لیکن یہ جس کا نام اس سلسلے میں آ گیا, اس چین میں آ گیا, جس کا نام فلا یموت ابدا, وہ کبھی بھی مرے گا نہیں, کبھی بھی مرے گا نہیں. یہ حدیث کی تکرار کرنے والے, پڑھنے پڑھانے والے جب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو سند آتی ہے, جسے یہاں پر ہے کہ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ. ہر حدیث سے پہلے ایک سند آتی ہے, اور ان سندوں میں ایسے بہت سے نام ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے پڑھنے والے پڑھانے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے, کہاں ان کا انتقال ہوا تھا, کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. جو اعلیٰ درجے کے محدثین ہیں, جو فن کے امام ہوتے ہیں, اللہ تعالی شانہ انہیں خاص توفیق نصیب فرماتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام طور پر جو پڑھانے والے ہیں میرے جیسے طالب علم, تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون صاحب ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا نام موجود ہے, ان کا نام پڑھا جاتا ہے, ان کے نام کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں, مدارس مکاتب جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے اور علم کے وہ حلقے جو مساجد میں درس حدیث درس قرآن کے عنوان سے منعقد کیے جاتے ہیں, ان کی قدر کرو, پڑھنے والوں کی قدر کرو, پڑھانے والوں کی قدر کرو, ان مراکز کی قدر کرو جہاں پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے, ائمہ کی علماء کی قدر کرو, اور ان مجلسوں کی قدر کرو جو علماء ہمارے لیے منعقد کرتے ہیں اور عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ محتاج بن کر طلب لے کر آؤ اور آ کر کے استفادہ کرو. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے میرے بھائی. تو یہ جو حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے سرخیل جو ہیں یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے. بہت بڑے آدمی تھے اور اللہ تعالی شانہ کی توفیق سے انہوں نے یہ بخاری شریف تصنیف فرمائی اور دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کی صحیح البخاری سے واقف نہ ہو. اللہ تعالی نے مقبولیت عطا فرمائی. بہت محنت کی, حصول علم میں بھی بہت محنت کی اور اس علم پر عمل کرنے میں بھی بہت محنت کی. زندگی صرف علم والی نہیں تھی, علم و عمل والی زندگی. متقدمین میں اور متاخرین میں جتنے بڑے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ان کا صرف علمی کمال نہیں تھا, علمی کمال کے ساتھ عملی کمال بھی تھا. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ تعالی شانہ نے علمی مقبولیت جو عطا فرمائی وہ اسی وجہ سے کہ ان میں عمل تھا, عمل کی برکت سے اللہ نے انہیں علمی مقبولیت عطا فرمائی اور انہیں موفق بنایا اور ان کے کام کو اللہ تعالی شانہ نے مقبول بنایا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جب موطا پر کام کر رہے تھے تو کسی نے آ کر ان سے کہا کہ اور علماء بھی موطا تیار کر رہے ہیں, تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موطا اس کی دنیا میں باقی رہے گی جو اخلاص کے ساتھ لکھے گا. یہ اخلاص یہ بھی ایک عمل ہے, یہ دل کا عمل ہے اور یہ بہت مشکل عمل ہے. رکوع آسان, سجدہ آسان, قیام آسان, لیکن دل کو اخلاص میں مشغول کر دینا کہ کوئی بھی کام ہو صرف رضا الہی کے لیے ہو, یہ بہت مشکل عمل ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آخر ما یخرج من قلب السالک حب الجاہ, سب سے آخری بیماری جو سالک کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. حب جاہ شہرت کی محبت, سارے رذائل نکل جاتے ہیں, یہ رذیلہ بہت بعد میں نکلتا ہے. تو جس کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے اس کو تمام فضائل اور تمام اخلاق حمیدہ حاصل ہو جاتے ہیں, اور جب دل تمام اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ, تو پھر عمل سے صادر ہونے والا ہر عمل اللہ کے یہاں قیمتی ہوتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے موطا لکھ رہے ہیں بہت لوگ, لیکن مقبول اس کی موطا ہوگی جو اخلاص کے ساتھ لکھے گا, یعنی جس کی زندگی میں عمل ہوگا اعلی درجے کا تو اس کا کام بھی اعلی درجے کی مقبولیت حاصل کرے گا. تو اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بہت مقبولیت عطا فرمائی, اور عربی نہیں تھے, عجمی تھے, عجمی تھی. اللہ تعالیٰ شانہ جب کام لینے پر آتے ہیں تو کسی سے بھی لے لیتے ہیں. اس کے یہاں خلوص کی قدر و قیمت ہے, اس کے یہاں محنت کی قدر و قیمت ہے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ جو بخاری شریف ہے اس کی ایک خصوصیت جو ہے یہ تراجم ابواب ہیں, اس وقت ہم بخاری شریف کے آخری باب کو پڑھ رہے ہیں. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. یہ آخری باب ہے بخاری شریف کا, اور یہ جو بخاری شریف کے ابواب ہیں اور تراجم ہیں ان میں علم کا خزانہ ہے, ان میں علم کا خزانہ ہے. 1200 سال سے زیادہ مدت گزر گئی لیکن اب تک علماء امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تراجم ابواب پر قلم اٹھاتے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تفردات اپنی جگہ پر, لیکن بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا ایک علمی مقام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام اتنا اونچا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ساری کتابیں کھلی ہوئی ہیں اور یاخذ منہا ما شاء ویترک ما شاء. ایسا لگتا ہے جب وہ بولتے ہیں, جب وہ لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور ان میں سے جو چیز چاہتے ہیں وہ لے کر بیان کرتے ہیں اور جو چیز چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تراجم ابواب پر قلم اٹھاتے تو امت کو نایاب موتی ملتی. اور علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو خود بہت بڑے عالم تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ اب تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت سے تراجم ایسے ہیں کہ ان کی مراد تک لوگ پہنچ نہیں پائے ہیں, اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صرف تخمینات ہیں, اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید یہ مراد ہو, شاید یہ مراد ہو, شاید یہ مراد ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, دو الفاظ لا کر کیا کہنا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں پائے ہیں لوگ. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ سمیت کثیرا من شیوخنا یقولون, میں نے ہمارے مشائخ میں سے بہت سو کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ شرح حاضل شرح کتاب البخاری دین علی الامت, کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف تصنیف فرما کر امت کو ایک تحفہ دیا تو امت پر اس کا قرض باقی ہے, اور وہ قرض یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کی جیسی شرح ہونی چاہیے ویسی شرح اب تک نہیں ہو سکی ہے. یہ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے بہت سے مشائخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام بخاری کی صحیح البخاری کی شرح جو ہے یہ امت پر قرضہ ہے. اب تک جتنی شروحات لکھی گئی ہیں ان میں سے کسی شرح نے بخاری شریف کا حق ادا نہیں کیا ہے. جب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری لکھی, اور بہت عمدہ شرح ہے فتح الباری, بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, اعلی درجے کی کتاب ہے فن حدیث میں. تو جب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ نے فتح الباری لکھی تو ان کے شاگرد علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ, حافظ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ کہا کہ امت پر بخاری شریف کا جو قرضہ تھا وہ ہمارے استاد محترم نے اتار دیا ہے فتح الباری لکھ کر. لیکن ہمارے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ احادیث کی شرح تو بہت عمدہ کی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے, لیکن ابواب اور تراجم کا حق حافظ بھی ادا نہ کر سکے. اور خود پھر حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے الابواب والتراجم پر کام شروع کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، مشغول زندگی تھی، کام مکمل نہیں ہو سکا اور آدھے راستے پر رکا رہا اور حضرت کا وصال ہو گیا. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم کا کام مکمل کر کے جاتے تو الابواب والتراجم کا حق بھی ادا ہو جاتا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو الابواب والتراجم ہیں، جو تراجم ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں اور ادق الابواب اور ادق التراجم ہیں، بہت دقیق. ان کے قریب قریب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہیں، ان کے تراجم بھی دقیق ہوتے ہیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی کے تراجم جو ہے بہت آسان. امام نسائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہما کے تراجم مشکل، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تراجم لکھے ہی نہیں ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم جو ہے وہ سب سے زیادہ دقیق، اس کی مراد کو پہنچنا بہت مشکل کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس پر امت کے بہت علماء نے کام کیا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لامع میں بہت مبسوط کلام کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات کی طرف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متوجہ کیا گیا. ان کی تقریباً 60-70 عادتیں ہیں، اور ان عادات کو جب کوئی اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. علماء نے بنیادی طور پر جتنے بھی تراجم ہیں ان پر بہت غور کیا، اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے گئے ان ابواب اور ان تراجم کی کل 4 قسمیں ہیں. ابواب مجردہ اور ابواب غیر مجردہ. تو ایک قسم ہے ابواب غیر مجردہ کی. ابواب مجردہ کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ابواب مجردہ محضہ اور ابواب مجردہ غیر محضہ. تو یہ ابواب مجردہ غیر محضہ ایک دوسری قسم ہو گئی، اور جو ابواب مجردہ محضہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، حقیقیہ اور سوریہ. ابواب مجردہ محضہ حقیقیہ اور ابواب مجردہ محضہ سوریہ. علماء کتنی محنت کرتے ہیں، عوام کو معلوم نہیں ہوتا کہ علماء کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا غور کیا ہوگا. ایک تو ہے کہ مصنف خود شروع میں کہہ دے کہ میری بخاری شریف کی ترتیب اس طرح ہے اور اس میں اتنے ابواب ہیں اور وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ علماء محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آخری باب ہے، یہ باب جو ہے وہ غیر مجردہ ہے. اس میں ترجمۃ الباب بھی ہے، اور ترجمۃ الباب میں دعویٰ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور نیچے پھر حدیث لا کر کے اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی تائید کرتے ہوئے کچھ باطل فرقوں کا رد کیا ہے، باطل فرقوں کے غلط نظریے کا رد کیا ہے. وہ غلط نظریہ یہ ہے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جیسے معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان نہیں ہوگی، اسکیل نہیں ہوگا، میزان نہیں ہوگی، اسکیل نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور اسکیل میں نہ اعمال تولے جائیں گے، نہ صحیفوں کو تولا جائے گا، نہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. یہ تولنے کا عمل قیامت کے دن نہیں ہوگا.
یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان میں اعمال کو تولا جائے گا, اور راجح قول یہی ہے, اہل سنت والجماعت میں سے اکثر حضرات اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا, ہمارے اعمال, ہماری نماز تولی جائے گی, ہماری زکات تولی جائے گی, ہمارا حج تولا جائے گا, ہمارا عمرہ تولا جائے گا, اسی طرح برے اعمال تولے جائیں گے. تو ایک طرف برے اعمال, ایک طرف اچھے اعمال. اگر اچھے اعمال والا پلڑا جھک گیا, والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن وزن برحق ہے, وزن ہوگا قیامت کے دن, یہ وزن برحق ہے, میزان بھی ہوگی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم رکھیں گے میزانوں کو, یا ہم رکھیں گے میزان کو, دونوں قول ہے اس میں. ایک قول یہ ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی, دوسرا قول یہ ہے کہ کئی میزان ہوں گے. ونضع الموازین, میزان کو ہم رکھیں گے, یعنی میزان کو قائم کریں گے, سب کو نظر آئے گی کہ یہ میزان ہے. للقسط, انصاف کے لیے. ونضع الموازین القسط ای للقسط لیوم القیامہ ای فی یوم القیامہ, قیامت کے دن میں میزان قائم کی جائے گی, اور ایک پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے, دوسرے پلڑے میں برے اعمال. والوزن یومئذ الحق, وزن اس دن برحق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن میزان بھی ہوگی, بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی ہوگی. امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی, حضرت انس ابن مالک, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یوضع المیزان, قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی. ولہو کفتان, اور اس کے لیے دو پلڑے ہوں گے, دو پینز ہوں گے, میزان ہوگی اس کے دو پینز. ولہو کفتان, اور ایک پین اس کا, ایک کفہ, ایک سکیل کتنا بڑا ہوگا. لو وضعت فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہ, اس کے اندر اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان سب کو رکھ دیا جائے, پھر بھی وہ ایک پین اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں جگہ باقی رہے گی. تو ایک پین اتنا بڑا تو دوسرے پین کے ساتھ کتنا بڑا ہوگا, اور پوری میزان کتنی بڑی ہوگی. تو حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن حسی میزان ہوگی, ہمارے سامنے میزان کو رکھا جائے گا, ہمیں نظر آئے گا کہ اس کے دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جا رہے ہیں, دوسرے میں برے اعمال رکھے جا رہے ہیں. والوزن یومئذ الحق فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کا اچھے اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یہ کامیاب لوگ ہوں گے, اور جس کا اچھے اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ کہ برے اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, تو فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے, آخرت برباد کی ہے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون, تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگی, اس کے دو پلڑے ہوں گے, دائیں طرف والے پلڑے میں اچھے اعمال کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا, بائیں طرف والے پلڑے میں برے اعمال کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا. اور یہ دوسرے فرقے وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان نہیں ہوگی, میزان جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی, جب میزان نہیں ہوگی تو اعمال کو نہیں تولا جائے گا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وزن قیامت کے دن برحق ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان کو رکھیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انصاف کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو وزن کر کے دی جاتی ہے. ایک شخص دکان میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے ایک رتل کھجور دو, تو ایک رتل کھجور اگر اندازے سے دے گا تو انصاف نہیں ہوگا, لیکن وزن کر کے دے گا تو انصاف ہوگا. تو چونکہ وزن کے نتیجے میں انصاف ہوتا ہے یا انصاف کرنے کے لیے وزن کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے یا قیامت کے دن وزن برحق ہے, اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم حساب کتاب عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے, جزا اور سزا انصاف کے ساتھ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے لیکن اس کو چھوٹی جنت ملے گی, اور دوسرے نے بہت برے برے کام کیے ہوئے ہوں گے اور عمل بہت کم ہوگا پھر بھی جہنم سے بچا کر اسے بہت بڑی جنت دے دیں گے. نہیں, ہر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے خیر کا عمل کیا ہوا ہوگا اللہ تعالی شانہ کہ یہاں وہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر برائی بھی اس نے کی ہوئی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم انصاف کے لیے میزان کو قائم کریں گے. یہ جمع کا صیغا تفخیماً لشان المیزان استعمال کیا گیا کہ بہت بڑی میزان ہوگی اور اسے ہم قیامت کے دن قائم کریں گے. وَإِنْكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اور کسی کا اچھا عمل یا برا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, اَتَيْنَا بِهَا, ہم اسے بھی لے آئیں گے, وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور حساب کرنے والے ہم کافی ہوں گے. ایک ایک چیز میرے بھائیو یہ نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے, اور یہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ رہے ہیں, وإن علیکم لحافظین, ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں, ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں, اور یہ جتنی چیزیں لکھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن حساب کے وقت لائی جائیں گی. اور وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا, اقرا کتابک, مجھے اور آپ کو کہا جائے گا کہ پڑھیے, اپنی زندگی کو پڑھیے, اپنی بایوگرافی کو پڑھیے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کے یہاں میری حاضری ہوئی نومبر میں, جب میں مفکر ملت ہمارے مربی جو ہمارے والد کے قائم مقام تھے حضرت مولانا عبداللہ کابود روی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں الہ آباد بھی چلا گیا. حضرت سے وعدہ تھا کہ آئندہ جب بھی میں آؤں گا تو انشاءاللہ الہ آباد ضرور حاضری دوں گا. تو حضرت نے اپنے مسترشدین میں سے کسی عالم کے بارے میں مجھ سے کہا کہ انہوں نے میرے اوپر خط لکھا اور اس کے بعد زبانی بھی بار بار تقاضا کیا کہ آپ اپنی سوانح اپنی زندگی میں لکھوا لیجیے, آپ کی سوانح آپ کی بایوگرافی آپ کی زندگی میں چھپ جائے, اس لیے کہ آپ کے انتقال کے بعد جب بایوگرافی لکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں آ جائیں, تو آپ کی بایوگرافی آپ کی زندگی میں تیار ہو جائے, آپ کی نظر سے گزر جائے, تو ایک بہت معتبر سوانح ہوگی. جیسے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی سوانح حضرت کی حیات میں چھپی, اور آپ کی حیات میں چھپنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ پڑھیں گے, آپ کے مقام کو پہچانیں گے, آپ کی حیثیت کو سمجھیں گے, تو آپ سے آپ کے انتقال سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں گے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح کا خط لکھا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کے کچھ حالات کو قلم بند کرنا چاہتا ہوں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے, اس لیے کہ بزرگان دین جب انتقال کر جاتے ہیں اور انتقال کرنے کے بعد ان کی سوانح لکھی جاتی ہے تو لوگ کافی افسوس ملتے رہ جاتے ہیں کہ او ہو ہمارے دور میں ایسے بزرگ تھے, جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اتنے بڑے بزرگ تھے. تو انتقال کے بعد جب آپ کے حالات چھپیں گے تو لوگوں کو کیا فائدہ؟ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے, جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے, میں قلم بند کر کے اسے شائع کر دوں تاکہ حضرت کے وصال سے پہلے پہلے لوگ حضرت سے فائدہ اٹھا لیں. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس طویل مکتوب کے جواب میں صرف ایک سطر لکھی, ایک سطر ایک کارڈ پر لکھ کر کے روانہ کر دی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ لکھا کہ مولوی منظور, خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے, خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو میرے حالات مشاہدہ کیے ہیں ان کو آپ تحریر کریں گے, اور تحریر کرنے کے بعد اس کی اشاعت ہوگی, اور اس کی اشاعت کے بعد اگر مجھے حسن خاتمہ نصیب نہ ہوا تو کیا فائدہ اس کا. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جب کوئی تعریف کرتا تھا, جب کوئی اونچے کلمات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کرتا تھا, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے, سسکیاں لے لے کر روتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو, میرے پیاروں مجھے مرنے تو دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے, میرے مرنے پر اگر وہ چیز ختم ہو گئی, ایمان میرا چلا گیا, یہ چیز میرے بھائیوں اہل اللہ میں آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ وہ لوگ خاتمے کی بہت فکر کرتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاتمے کی فکر کرتے تھے, خاتمے کی فکر کہ خاتمہ کیسا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا, خاتمہ کیسا ہوگا. تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکات ہم نے مجھ سے خود فرمایا ابھی یہ نومبر میں, کہ پھر ان کی طرف سے اصرار بڑھتا گیا, میں ٹالتا رہا, کہ بالآخر میں نے ان سے کہا کہ میری تو ایک بہت مستند سوانح تیار ہو رہی ہے, میری تو ایک مستند بہت مستند سوانح تیار ہو رہی ہے. تو بہت خوش ہو گئے وہ مولانا کہ اچھا ماشاءاللہ یہ کام تو شروع ہو چکا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میری مستند سوانح قیامت کے دن دیکھ لینا, اس لیے کہ یہ دونوں لکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ مستند ہوگی, یہ دونوں ایک چیز نہیں چھوڑیں گے, ایک چیز نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگ جو تحریر کر رہے ہیں اس تحریر میں عمل بھی آئے گا اور اندر اخلاص کا کتنا پہلو ہے وہ بھی آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اجسام نظر آتے ہیں, حقیقت نظر نہیں آتی, اجسام نظر آتے ہیں. بہت بڑا امامہ پہن لیا, بہت بڑا کرتا پہن لیا, ہاتھ میں تسبیح ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے, لیکن اندر سے مومن نہیں ہے, منافق ہے. تو ہمیں تو شکل نظر آتی ہے, اندر کی حقیقت نظر نہیں آتی. اسی طرح ایک شخص جو ہے لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے, بہت تلاوت کرتا ہے, عمدہ تقریر کرتا ہے, فکر آخرت والی رو رو کے, لیکن دل میں اس کی نیت بری ہے, دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے. تو دیکھو ہمیں اس کی تقریر کی شکل نظر آتی ہے, حقیقت نظر نہیں آتی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں شکلیں نظر آتی ہیں, اس دنیا میں صورتیں نظر آتی ہیں, اس دنیا میں اعمال نظر آتے ہیں, ان شکلوں کی, ان صورتوں کی, ان اعمال کی حقیقت نظر نہیں آتی, لیکن قیامت کے دن ہر شکل, ہر صورت اور ہر عمل کی حقیقت نظر آئے گی, حقیقت کھول دی جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دو محنتیں کرنی ہیں. ایک محنت یہ کہ ہمارے عمل صحیح ہوں, ہم غلط اعمال سے بچیں, برے اعمال سے بچیں, اچھے اعمال کریں. اور اچھے اعمال جو ہم کریں ان میں دو چیزوں کا خیال ہے, دو چیزوں کا خیال کہ جس عمل کو بھی ہم کریں, برے عمل کو تو ہم چھوڑ ہی دیں, گناہوں سے ہم توبہ کر لیں, یہ پکا ارادہ کر لے کہ آج سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی, اور اگر ہو جائے گی تو فوراً توبہ, فوراً توبہ. تقوی والی زندگی گزارنی ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے پاک زندگی, تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ. میں انگلش میں نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ ٹی این ٹی, ٹی ٹی والی زندگی گزارو, تقوی اور توبہ, تقوی اور توبہ. تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا, گناہوں سے بچنا. بس موت جب بھی آئے تقوی کی حالت میں آئے, موت جب بھی آئے تقوی کی حالت میں آئے, موت جب بھی آئے تقوی کی حالت میں آئے. اور اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ ہم تقوی کے پلیٹ فارم سے ہٹ گئے ہیں. تو تقوی کے پلیٹ فارم سے ہٹ جائیں تو واپس آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ توبہ. جیسے ہی غلطی ہو جائے توبہ کر کے واپس تقوی کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ, تاکہ ہماری جب بھی موت آئے تقوی کے پلیٹ فارم پر آئے. جتنی محنت میرے بھائیو ہم اپنی زندگیوں پر کریں گے, اتنا ہی اللہ جل جلالہ وعمن والو ہمارے لیے حسن خاتمہ کو آسان فرما دیں گے. ایسے لوگ پھر موت سے ڈرا نہیں کرتے. حضرت مولانا عبداللہ کاپز روی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے میں نے متعدد بار سنا ان کو یہ کہتے ہوئے, تو یہ بات کرتے ہوئے وہ مسکراتے تھے اور کبھی کبھی تو آواز بھی آتی تھی, ذہن کی شکل ہوتی تھی, آواز بھی آتی تھی, ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے کہتے تھے کہ مولانا موت کا وقت تو مقرر ہے, کینسر ہو تب بھی موت آئے گی اور کینسر نہ ہو تب بھی اسی وقت آئے گی, اس میں ڈرنے کا کیا ہے؟ مومن موت سے ڈرتا نہیں, مومن موت کے لیے تیاری کرتا ہے, یہ فرماتے تھے. مومن تو موت سے ڈرتا نہیں, مومن موت کی حقیقت کو گلے لگاتا ہے اور اس حقیقت کو گلے لگا کر اس کے لیے تیاری کرتا ہے. 2016 میں 2016 میں جب حضرت کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید اب زیادہ دن حضرت کے باقی نہیں رہے ہیں, اس وقت حضرت کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, تو حضرت نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے گجراتی میں ایک منٹ سے بھی شاید کم کا یا ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کا پیغام جو بھیجا تھا گجراتی کے اندر, اسے آپ سنتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اتنا موذی مرض ہوا ہے اور اس موت اور حیات کی کشمکش میں یہ وہ شخص بول رہا ہے, جیسے کہ اس کو موت کی کوئی فکر ہی نہیں. میں کینیڈا ملنے کے لیے گیا اسی غرض سے, اسی 2016 میں انڈیا میں گرمی کا زمانہ تھا اور اچانک حضرت یہاں آ گئے. میں نے کہا یہ میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے, میں حضرت کو ملنے کے لیے گیا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت تو بالکل نارمل ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیمار ہے. تو کہا مولانا ہم نے موت کو ہمارے سر پہ سوار ہی نہیں کیا ہے, ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے میں مرنے والا ہوں, ہم نے ذہن میں جو بات پہلے سی تھی وہی ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اس وقت مرنا ہے جب ہماری موت آئے گی. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ انتقال سے آدھے گھنٹے پون گھنٹے پہلے کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی, یعنی دنیا کی کوئی بات نہیں ہوئی, بس بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بس ایک ہی چیز سننے کو مل رہی تھی, اللہ. یہ وہاں جو حاضرین تھے ان سے یہ روایت مرفوع متصل ہے, کوئی سنی سنائی ہوئی بات نہیں ہے. وہاں ان کے پوتے مولوی عبد الرحمن کھڑے تھے, انہوں نے اپنا مشاہدہ حضرت کے نواسے مولوی عمران سے بیان کیا اور مولوی عمران نے مجھے کہا, ہمارے یہاں کے فاضل ہے کینیڈا میں, اور مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے کہا کہ آخری وقت تک ہوش و حواس بالکل باقی رہے. بس یہ تھا کہ بیمار تھے, بیمار تھے تو ہم کوئی ان کو چھیڑ نہیں رہے تھے کہ خامخواہ ان کو کچھ کہنے کا, اور نہ حضرت ہم سے کچھ کہہ رہے تھے, مگر وہی لیٹے ہوئے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولتے تھے دیکھتے تھے بند کر لیتے تھے, آنکھ کھولتے تھے بند کر لیتے تھے, اور اللہ, پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ, آخری وقت تک یہی رہا سلسلہ. پر سبب اللہ نے ایسا بنایا کہ انتقال سے پانچ منٹ پہلے بھی کچھ پیاس وغیرہ محسوس نہیں ہوئی کہ کسی دوسری گفتگو کرنی پڑے. اور مولانا اسماعیل صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ مانیٹر میں آواز آئی جس سے پتا چلا کہ روح نکل گئی ہے, اس لیے کہ مانیٹر میں جب آدمی کا سانس رک جاتا ہے تو مانیٹر میں ایک لمبی آواز شروع ہو جاتی ہے. تو مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ روح نکلی سانس ختم ہوئے اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا, اس لیے کہ مولانا کہتے ہیں کہ 10 to 4 کو وہ مانیٹر میں آواز آنی شروع ہوئی اور 4:15 کو تو میں چائے پی رہا تھا حضرت کے سامنے بیٹھ کر, میں تو چائے پی رہا تھا اس لیے کہ بالکل نارمل تھے, اور 4:15 کو چائے پی کر کے میں نے کپ رکھا اور وہیں بیٹھ کر کے میں دیکھ رہا تھا ابا کو, وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھے بلائیں گے, اور آنکھ کھلتی تھی بند تھی، کھلتی تھی بند تھی، اللہ اللہ بول رہے تھے اور آنکھ بند ہوئی، اور بند ہونے کے بعد وہ مانیٹر آف ہو گیا، تو کہا ہمیں تو یہ خیال آیا کہ مانیٹر بگڑ گیا ہے، ہمیں تو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ انتقال ہو گیا، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم تو ڈاکٹر کو کہنے کے لیے گئے کہ بھائی مانیٹر کو ٹھیک کرو، تو جب ڈاکٹر آیا تو اس نے کنفرم کیا کہ انتقال ہو گیا. لیکن اس شخص کو میرے بھائیو ہم نے آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ جب جب بھی ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کام، دین کا کام، دین کا کام، دین کا کام، اور اپنے فارغ اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، معمولات کی پابندی، خلوت اور جلوت ایک جیسی ان کی، ہم نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا. امت کے لیے درد، امت کا فکر، اور مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکات ہو خود 70 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، بڑے ماہر تجربہ کار، علم و فضل والے. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت مولانا کے تشریف لے جانے سے گجرات یتیم ہو گیا. یعنی مفتی احمد خانپوری صاحب یتیمی محسوس کرتے ہیں کہ گجرات یتیم ہو گیا، اور فرمایا کہ میں نے گجرات میں، مفتی احمد صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے گجرات میں علم اور اہل علم کی قدر کرنے والا ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. تو میرے بھائیو عمل جو ہے، عمل، برے عمل سے ہمیں بچنا ہے، برے عمل کی دل میں نفرت پیدا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی، اے اللہ معصیت سے بچا دے، اے اللہ معصیت سے بچا لے، اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے، اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ. تو ایک مرتبہ دل میں یہ سینے پر ان کو درد شروع ہوا، بہت درد محسوس ہو رہا تھا ان کو. تو لوگوں کو محسوس ہوا جب دل میں درد ہوتا ہے کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہے، تو جلدی سے ان کو ہسپتال لے جایا گیا یا گھر پر کوئی انتظام کیا. بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بہت اونچے اونچے ملفوظات قلم بند کیے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کسی کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے اور ان کے ملفوظات کو قلم بند کرے تو کس معیار کا وہ شخص ہوگا. تو مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ ملفوظ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، جب سینے میں تکلیف ہوئی ڈاکٹر آیا، اس نے ای سی جی وغیرہ کیا اور کلیئر نکلا، تو اس نے کہا کہ حضرت فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا مطلب اس کا؟ اب مرنے والے نہیں ہیں. فکر کرنے کی ضرورت نہیں کا مطلب یہ کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے آپ کو. کہا حضرت فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں فرمایا کہ میں نے ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے کہا، کہ ڈاکٹر صاحب موت بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے، موت بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے، کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے نہیں ہیں آپ فکر نہ کیجئے، یعنی ہارٹ اٹیک نہیں ہے، موت بھی کوئی فکر کرنے والی چیز ہے. اور پھر میں نے یہ کہا کہ الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتا ہے. تو ہم اللہ کے عاشق ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، تو جو ذریعہ ہے اور جو وسیلہ ہے ہماری ملاقات کا، وہ کوئی گھبرانے کی چیز ہے. اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے، گھبرانے کی چیز اللہ کی نافرمانی ہے. میرے بھائیو ہم لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے، ہم لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا ہے. کیا غلط راستے پہ ڈالا ہے؟ غلط راستے پہ ہم جن کو دیندار کہا جاتا ہے، ہم لوگ جن کو دیندار کہا جاتا ہے، جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، جو مساجد سے تعلق رکھتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، جو خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھی بہکایا ہے. اس کا طریقہ ہے، وہ سب کو بہکاتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اکیلا تھوڑا ہی ہے، اس کا بھی ایک لشکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ مولوی کے لیے جس شیطان کو وہ منتخب کرتا ہے کہ تمہیں اس کو گمراہ کرنا ہے، وہ بھی مولوی ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مولوی کی طرح علم رکھے گا تو مولوی کو بہکا سکے گا نا. اگر وہ کمزور دبلا پتلا ہوگا تو مولوی کو کیسے بہکائے گا؟ تو اس کے بہکانے کے تو بہت طریقے ہیں. تو ہم لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے؟ ہم لوگوں کو اس طرح بہکاتا ہے کہ ہم سے عبادتیں کرواتا ہے اور نظر ہماری عبادت پر ہی رکھتا ہے، اور عبادتوں کے ساتھ جو گناہ ہو رہے ہیں ان کی طرف نظر ہماری نہیں جاتی، نظر عبادت پر رہتی ہے. ظہر کی نماز پڑھی، مولانا مبارک صاحب کی گفتگو سنی، اس کے بعد بخاری شریف کا درس سنا، اس کے بعد دعا میں شریک ہوئی، اس پر تو رہے گا. آتے جاتے بد نظری ہوئی، وہاں نظر نہیں جائے گی. آتے جاتے دوستوں کے ساتھ غیبت ہوئی کسی کی، وہ نظر نہیں جائے گی. کسی کو حقارت سے دیکھا، وہ نظر نہیں جائے گی. عجب پیدا ہوا، کبر پیدا ہوا، وہاں نظر نہیں جائے گی. ریا کی کیفیت، اس کی طرف نظر نہیں جائے گی، صرف اچھائی کی طرف نظر جاتی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ اس طبقے کے ساتھ جس کو دیندار سمجھا جاتا ہے. اسی لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے تو ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت ہی کو مقصود بنانا چاہیے. لیکن شیطان کے اس حربے سے بچنے کے لیے اب سے مقصد عبادت کرنا مت بناؤ، اب سے مقصد گناہوں سے بچنا بناؤ. کہ آج سے میری زندگی کا مقصد عبادت نہیں، آج سے میری زندگی کا مقصد گناہوں سے بچنا. آج سے میری اس لیے کہ اگر یہ ذہن میں رہے گا کہ میری زندگی کا مقصد عبادت ہے تو تلاوت کر رہے ہیں بہت خوش ہوں گے، ذکر کر رہے ہیں بہت خوش ہوں گے، تعلیم میں بیٹھ گئے بہت خوش ہوں گے. لیکن مقصد جب یہ ہوگا کہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہونا چاہیے، تو صبح سے شام تک اس پر محنت کرے گا کہ نہیں 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 یہ جائز نہیں ہے، نہیں 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 یہ جائز نہیں ہے، نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، نہیں نہیں. وہ ہر قدم پر محاسبہ کرے گا، ہر قدم پر کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، صحیح ہے یا غلط. غلط ہے تو چھوڑ دو، اور اگر صحیح ہے تو پھر دو چیزیں دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا دیکھنے کی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ میرا یہ عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. پورا اسے سنت طریقے کے مطابق بناؤ. اس کے لیے دو دو تین تین مل کر مشق کرو. رکوع سنت طریقے کے مطابق اس طرح ہے تو رکوع کر کے اپنے ساتھی کو کہو کہ تم مجھے سیدھا کرو اگر کچھ غلطی ہے تو. ہر کام سنت طریقے کے مطابق ہو، ہر کام، ہمارا ہر عمل سنت طریقے کے مطابق ہو. ایک یہ کہ ہر عمل سنت طریقے کے مطابق ہو، یہ تو ظاہر ہے. اور جو باطن جس کو قیامت کے دن جانچا جائے گا وہ یہ کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا کہ بخاری شریف کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے، تاکہ نیت درست ہو جائے. انما الاعمال بالنیات، اس کی طرف تنبیہ ہو جائے کہ اپنے ہر عمل میں، بخاری شریف لکھنے میں بھی نیت صحیح، بخاری شریف چھاپنے میں بھی نیت صحیح، بخاری شریف پڑھنے میں بھی نیت صحیح، بخاری شریف پڑھانے میں بھی نیت صحیح، بخاری شریف کے مضامین پر عمل کرنے میں بھی نیت صحیح، بخاری شریف کی شرح حاشیہ لکھنے میں بھی نیت صحیح. نیت صحیح، نیت صحیح، نیت صحیح، ہر عمل میں نیت صحیح. اور اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، پھر کتاب الطہارت. ایک ایوریج درجے کے مسلمان کو پوری زندگی میں جن جن شعبوں سے گزرنا ہے ان سارے شعبوں کو بیان کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور امام بخاری نے اشارہ کیا کہ عمل کرو تو ان احادیث کے مطابق کرو، یعنی سنت نبوی کے مطابق کرو، اور اخلاص نیت کے ساتھ. اگر یہ ہوگا تو اخیر میں لا کر بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا میزان میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی دن سے ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم آج دنیا میں اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. تم سوچا کرو روزانہ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر کہ آج میں نے اچھے اعمال کتنے کیے، برے اعمال کتنے کیے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے 24 گھنٹے تو میرے ایسے گزرے ہیں کہ بائیں طرف والا پلڑا ہی جھک جائے گا. کل پھر محاسبہ کرو تو پھر ایسا نظر آئے گا کہ بائیں طرف والا پلڑا جھک جائے گا. پھر محاسبہ کرو تو نظر آئے گا کہ بائیں، تو فکر پیدا ہوگی، فکر پیدا ہوگی. اور دھیرے دھیرے محنت کر کے پھر کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اب دائیں طرف والا پلڑا جھکنے لگا ہے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کرو اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، اور سنت طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور وزن کرو اپنے عمل کو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے، دیکھو کہ اخلاص کتنا ہے اس میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو عمل کے مبدا سے شروع کیا ہے. عمل کا ایک مبدا ہوتا ہے, عمل کا ایک مبدا اور ایک منتہا. عمل کا مبدا کیا ہے؟ نیت. عمل کا مبدا نیت اور عمل کا منتہا اس عمل کا ثمرہ اور اس عمل کا نتیجہ. عمل کا مبدا نیت اور عمل کا منتہا اس کا ثمرہ اس کا نتیجہ. امام بخاری رحمت اللہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کر کے عمل کا مبدا بتایا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرو, نیت کرو, تو نیت کو اچھی رکھو صرف رضا الہی کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب قیامت کے دن وزن کا اعمال کیا جائے گا تو نتیجہ اچھا نکلے گا. اگر مبدا اچھا ہوگا تو منتہا اچھا, اور اگر مبدا اچھا نہیں تو منتہا اچھا نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا, اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کے لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا. عمل کو تولا جائے گا, عمل کو تولا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے پیشی ہوگی اور بغیر تولے, اللہ کو تو تولنے کی بھی ضرورت نہیں, تو بغیر تولے, بغیر تولے ہی اللہ کہہ دیں گے کہ تو جنت میں چلا جا, تیری جنت اس درجے کی ہے, تو جہنم میں چلا جا اتنے دن تک جہنم, بغیر تولے ہی. ایسا نہیں ہوگا, باقاعدہ اعمال کو تولا جائے گا, میزان میں تولا جائے گا. اور حدیث ثابت کرنے کے لیے لائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو میزان میں سکیل میں بھاری ہوں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہلکی اور بھاری تو تب ہوتی ہے جب اس کا وزن کیا جاتا ہے. بغیر وزن کیے ایسے ہی بیٹھ کر کے آدمی فیصلہ کر لیتا ہے تو بھاری اور ہلکا کیسے ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ثابت کیا اور باطل نظریات کے حاملین کا رد فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, مگر ایک بہت اہم بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو باطل نظریات کے حاملین ہیں یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جب اتنا کلیئر قرآن کا اور حدیث کا میسج ہوتا ہے, پھر یہاں کوئی معتزلی ہو گیا, کوئی جہمی ہو گیا, کوئی کرامی ہو گیا. اور ہو سکتا ہے آج کل طالب علموں کو مدرسے میں یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھائی آج کل پوری دنیا میں معتزلہ کا تو فرقہ ہے ہی نہیں, پھر ان پر رد کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیو, معتزلہ کا فرقہ نہیں ہے, لیکن معتزلہ کے جو باطل نظریات تھے اس کا حامل آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی مل جائے گا دوسرے نام سے. اور اگر ابھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں وجود میں آئے گا, تو اس کی تکرار بار بار ضروری ہے. معتزلہ نہیں ہے لیکن یہ باطل نظریہ ہے, اس کی تردید ضروری ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, یہ طالب علموں کے سامنے آنا چاہیے, اس لیے کہ مستقبل کے علماء ہیں, مستقبل کے قائدین ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی باطل نظریات کے موجد ہیں, یہ کیوں باطل نظریات کے حامل کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو قدر مشترک چیز جو سب میں پائی جائے گی وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ اپنی عقل کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کا دور دورہ ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ 1400 سال سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے آج تک کسی آیت کی, کسی حدیث کی جو تشریح چلی آ رہی ہے وہ چونکہ میری عقل میں نہیں آتی, اس لیے میں اپنی عقل کے مطابق اس کی تشریح کروں گا. اور نوجوانوں کو کیا ہوتا ہے, نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ انگلش بہت اچھا بولتا ہے, اور پھر یہ کہ یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہے, جو تشریح کر رہا ہے. اس لیے وہ اپیلنگ ہوتا ہے ان کے لیے. اپیلنگ اپیلنگ ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو سنتے ہیں. اور اس قسم کے باطل نظریات والے جتنے لوگ ہیں ان کے نظریات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ دین آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی اپیلنگ ہوتا ہے, یہ بھی بہت اپیلنگ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں دین آسان ہے, یہاں جو ہے جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کے پیچھے اگر چلیں گے تو. اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان سیگریگیشن ضروری نہیں ہے, یہ تو ہماری چاہت تھی کہ ایسا دین ہمیں مل جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان سیگریگیشن ضروری, یہ ہمارے لیے مشکل, کچھ کرنا نہ پڑے. نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ایسا دین ڈھونڈتا ہے جس میں کچھ کرنا نہ پڑے اور بغیر کیے جنت میں چلے جائیں. تو یاد رکھو میرے بھائیوں کہ علم کے تین ذرائع ہیں. ان تین ذرائع میں سے دو ذریعے محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں. علم کا ایک ذریعہ تو فائیو سینسز ہیں, حواس خمسہ, آنکھ کان ناک زبان, ٹچ کر کے گرم ہے ٹھنڈا ہے, زبان کو میٹھا ہے کڑوا ہے, اس سے بھی علم حاصل ہوگا. یہ میٹھی ہے, یہ کڑوی چیز ہے, اور پکڑنا, نرم ہے سخت ہے, لمس, یہ پانچ سینسز ہیں. ان پانچ سینسز سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. دیکھنے سے علم حاصل ہوگا کہ لمبا ہے یا ٹھنگنا ہے, موٹا ہے یا پتلا ہے, سفید ہے یا سیاہ ہے. دیکھو دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. سننے سے علم حاصل ہوگا. کوئی کہے گا آپ کو کہ حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب کا انتقال ہو گیا, دیکھو علم حاصل ہوا سننے سے. دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے, سننے سے علم حاصل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ علم جو حاصل ہوتا ہے ان فائیو سینسز میں سے وہ دیکھنے اور سننے سے. ٹچ کرنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم, سخت ہے یا نرم. اسی طرح چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے, سونگنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے, خوشبو بدبو. لیکن ان دونوں چیزوں سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. یہ فائیو سینسز میں سے سب سے زیادہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ دو. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو کان اور آنکھ جو کام کرتے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا, نکالا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور تمہارے لیے کان اور آنکھ پیدا کیے. یعنی مقام امتنان میں کہ اس کے ذریعے تم علم حاصل کرتے ہو. اب یہ فائیو سینسز ہیں میرے بھائیو, ان میں سے کان اور آنکھ یہ دونوں زیادہ علم حاصل کرتے ہیں. انہی دونوں کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لمیٹڈ ہے یا نہیں؟ اس کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے یا نہیں؟ میری آنکھیں اگر چشمے اتار کر کے دیکھوں اور کچھ پڑھنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ اس دیوار پر جو گھڑی ہے مجھے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کتنا ٹائم ہوا ہے. مگر آپ میں سے کسی اور کو یہاں کھڑا کرے تو وہ کہے گا کہ نا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نا. آپ میں سے کسی کو یہاں کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ پیچھے چلتے رہو, میدان ہو بہت لمبا اور ہاتھ میں کچھ لکھا ہوا ہو اور کہیں کہ پیچھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے رک جاؤ, اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, آئی کانٹ ریڈ ناؤ. تو دیکھو لمیٹڈ, کسی کا زیادہ کسی کا کم, مگر لمیٹڈ. تو فائیو سینسز سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد باری آتی ہے عقل کی. عقل کا علم جو ہے وہ فائیو سینسز سے زیادہ اونچا ہے. اس لیے کہ عقل اس چیز کو بھانپ لیتی ہے جسے فائیو سینسز نہیں بھانپ سکتے. عقل اس چیز کو سمجھ لیتی ہے جسے فائیو سینسز نہیں سمجھ سکتے. جیسے اس کمرے میں آکسیجن ہے, آنکھوں سے نظر آتا ہے, کانوں سے سنائی دیتا ہے, ناک سے سونگا جا سکتا ہے, زبان سے چکھا جا سکتا ہے, ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے, نہیں تو کیسے سمجھ میں آیا؟ عقل سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ بغیر آکسیجن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ عقل کہتی ہے. کہ بغیر آکسیجن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن سب زندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں آکسیجن موجود ہے. دیکھو عقل جہاں تک پہنچی وہاں تک فائیو سینسز نہیں پہنچ سکے, لیکن جس طرح فائیو سینسز محدود ہیں اسی طرح عقل بھی محدود ہے. عقل کی بھی ایک حد ہے, عقل کی بھی ایک حد ہے. اب اس حد سے آگے, اس حد سے آگے, میری حد سے آگے جا کر کے میں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا تو غلط پڑھوں گا. اس بورڈ پر لکھا ہوا ہوگا یوسف اور میں کہوں گا احمد, ہوگا ہوگا نا, یہی ہوگا نا. ہماری ایک حد ہے, آپٹیشن میں جاتے ہیں اور وہ ہم سے پڑھواتا ہے, جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو ہم وہ الفاظ غلط پڑھتے ہیں. تو ہماری جو حد ہے دیکھنے کی, حد ہے دیکھ رہا ہے اور حد کے اندر ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہرن ہے, ہرن ہے, ڈیئر ہے, اور حد سے آگے ہے تو کہے گا کہ گوٹ ہے, اسے بکری نظر آئے گی, ہرن بکری, بکری ہرن. تو اسی طرح عقل جو ہے اس کی حد میں رہ کر آپ استعمال کریں گے تو صحیح سمجھے گی, اور حد سے باہر جا کر کے آپ اس عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ غلط سمجھے گا. ان لوگوں نے عقل کی جو حد تھی اس حد سے باہر نکل کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی تو ٹھوکر کھا گئے, اور اہل سنت والجماعت نے عقل کو اس کی حد میں رکھا, اور اس کی حد میں رکھ کر جہاں انہوں نے دیکھا کہ اب عقل کی حد ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کہا اسی طرح مان لیا. جیسے فائیو سینسز کی حد ختم ہو جاتی ہے تو ہم فائیو سینسز سے کام نہیں لیتے, پھر کس سے کام لیتے ہیں؟ عقل سے. تو جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے پھر عقل سے کام نہیں لیا جائے گا, پھر اس کے بعد کس سے کام لیا جائے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کی حد کو بیان فرمایا کہ عقل کی حد کیا ہے دین کے معاملے میں, عقل کی حد کیا ہے, عقل کب تک یوز کرے انسان. تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ عقل کی حد یہ ہے کہ اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی عقل سے کوشش کرے, اس لیے کہ اللہ نے عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے. بھائی کہیں نہ کہیں کوئی بنیادی پہلو تو رکھنا پڑے گا نا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی توحید کو بھی اور اللہ کے وجود کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی آنکھ بند کر کے بغیر کسی دلیل کے مان لو تو ہر مذہب والا یہ کہے گا کہ ہمارا بھی یہی اصول ہے کہ ہماری چیز بھی بغیر دلیل کے مان لو. اس لیے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں آپ ہم سے بحث کرو, ہم کریں گے. اللہ کی توحید کے بارے میں بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور اللہ کے کلام کے بارے میں بحث کرو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ہم ثابت کریں گے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کی توحید اور وجود ثابت ہو جائے اور اس کے ساتھ یا تو قرآن کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو جائے یا رسالت کا ثبوت ہو جائے, اس کے بعد جب ثابت ہو گیا کہ اللہ ہے اور اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے, اس کے بعد چونو چیرا نہیں, ابھی اللہ کی باتیں مان لو, بس ختم ہو گئی ہے. عقل کی حد ختم ہو گئی, عقل کی حد یہیں تک ہے بس. پھر یہ کہ ظہر کی چار رکعت کیوں اور فجر کی دو کیوں, مغرب کی تین کیوں, اور سفر میں ظہر میں اور عصر میں اور عشاء میں قصر کیوں, اور فجر کی دو کی بجائے ایک رکعت کیوں نہیں اور مغرب کی ڈیڑھ رکعت کیوں نہیں. اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو استاد کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اس لیے کہ اللہ نے مجھے بہت ذہین بنایا ہے, میں نے تو خود ہی علم حاصل کر لیا ہے, بہت ذہانت اللہ نے مجھے دی. لیکن ایک مسئلے میں مجھے ایک استاد کی ضرورت پڑی, تو ایک مسئلے میں میرے استاد ہے. کہا کس میں؟ تو کہا کہ یہ مسئلہ تو بہت آسان تھا کہ ظہر کی چار کے بجائے دو پڑھنے کی, عصر کے بجائے دو اور عشاء کے بجائے دو, اور فجر کی دو کے بجائے ایک. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مغرب میں ڈیڑھ رکعت کیسے پڑھوں. تو کہ اس کے علاوہ تو باقی سارے مسائل الحمدللہ خود ہی میں نے سمجھ لیے تھے. میں بہت ذہین فتیم، مجھے استاد کی اس میں مجھے استاد کی ضرورت پڑی، تو میں نے ڈھونڈا کہ مجھ سے زیادہ ہوشیار دنیا میں کون ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا ان صاحب کے پاس جو مجھ سے بھی زیادہ ذہین تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بہت بڑا اشکال مجھے تو پیدا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انگلی کا کھیل ہے، دیر رکعت کیسے پڑھی جائے، ان کا بھی مقام کتنا اونچا ہوگا علمی، کہا کہ دیر رکعت پڑھنا یہ تو بہت آسان کام ہے، میری انگلی کا ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لو، دوسری بیٹھ کے دیر ہو جائے گی. دیکھو عقل پرستی میں جو بھی جائے گا وہ ایسے ہی کام کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سب سے زیادہ اسلم اور اہون طریقہ یہ ہے، خاص طور پہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش پیش کر رہا ہوں، آپ اپنے دوستوں کو بھی بتلاؤ کہ علماء حق کا ہے، علماء حق کا جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور جن سے ہم بچپن سے واقف ہیں، جن سے ہم بچپن سے واقف ہیں، کتنے علماء ہیں، درجنوں علماء ہیں، ہم یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں اور کسی کا بیان سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی نام اس کا دیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں رہتا ہے، فارغ کہاں ہوا ہے، اساتذہ اس کے کون ہیں، کچھ معلوم نہیں ہمیں، کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ اپیلنگ بہت ہمیں. ان لوگوں سے علم حاصل کرو جن سے آپ پورے طور پر واقف کہ کون ہے یہ، کہاں پڑھا ہے، اس کے اساتذہ کون ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیا ہے، یہ نمازیں کہاں پڑھتا ہے، کھلی کتابیں ہیں. ان کی اگر دو چار کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے مولانا ہے یہ، ان میں یہ دو چار کمزوریاں ہیں لیکن الحمدللہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یہاں تو ہم جس کو سنتے ہیں اس کی کمزوریاں کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی پتہ نہیں پانچ وقت کی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یعنی امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، اور یہ اتنا اہم ملفوظ ہے ان کا، اتنا اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو جگہ دی. ان ھذا العلم دین، بے شک یہ علم دین ہے، علم دین ہے، علم دین. اف علم از اوتھینٹک دین از اوتھینٹک، اینڈ اف علم از ناٹ ریلائبل دین دین از ناٹ ریلائبل. اف علم از پرفیکٹ دین از پرفیکٹ، اف علم از امپرفیکٹ دین از امپرفیکٹ. اس کا امپیکٹ ہوگا آپ کے دین پر، علم کا، علم ہی تو دین ہے، دین علم ہے، علم دین ہے. ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے. تو آپ اگر دیندار بننا چاہتے ہیں تو فنظرو امن تاخذون دینکم، بی ویری کیئرفل فرام ہوم یو ٹیک یور دین، بہت غور و فکر کر کے اپنے دین کو لینا، بہت غور و فکر کر کے اپنے دین کو لینا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لینے کے لیے گئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے گئے ایک بہت بڑے محدث کے پاس، ظاہر بڑے ہوں گے تو ہی تو گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو کسی سے پوچھا کہ بھائی فلاں محدث، تو کہا کہ وہ ابھی اپنے گھوڑے کے ساتھ جنگل میں گئے، ہم نے دیکھا یہاں سے وہ ادھر گئے. تو وہ پیچھے پیچھے گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ان سے ملاقات کر لوں، ملاقات کر کے ان سے درخواست کروں کہ میں آپ سے حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے جب جنگل میں پہنچ گئے اور جب ان کی اس محدث پر نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ محدث نے اپنا کرتا اس طرح اٹھایا ہوا ہے، کرتا، اور اٹھا کر کے وہ گھوڑے کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گھوڑا بھاگ چکا تھا اور آ نہیں رہا تھا، تو ایسے اپنے دامن کو پکڑ کے وہ اس طرح گھوڑے کو دکھا رہے تھے کہ اس میں کچھ کھانا ہے، گھاس ہے، اور دور سے ایسا ایسا کر رہے تھے کہ آ جا، تاکہ وہ گھوڑا کھانے کی لالچ میں آ جائے تو لگا اس کی پکڑ لے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قریب گئی اور قریب جا کر کے دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے. بھائی وہاں تک جب پہنچے تھے تو فن حدیث کے آدمی ہوں گے تبھی تو پہنچے ہوں گے نا، امام بخاری اتنے کمزور تو نہیں تھے، اتنا لمبا سفر کر کے گئے تو دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ گھوڑے کو صرف بہلانے کے لیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا اور وہاں سے چل دیے. تو وہ صاحب پھر ملے ان کو راستے میں اور کہا کہ آپ کو ملے یا نہیں وہ صاحب جن کو آپ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ ہاں ملے. تو کہ پھر کہاں جا رہے ہیں آپ، ان سے حدیث حاصل نہیں کریں گے؟ تو کہا کہ جو گھوڑے کو دھوکا دیتا ہے اس پر اعتبار کس بات کا؟ جو گھوڑے کو دھوکہ دیتا ہے اس پر کس بات کا اعتبار کروں کہ میں اس سے حدیث لوں؟ وہ مجھے حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اس قدر احتیاط کیا ہے ہمارے حضرات نے, اس قدر احتیاط کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ کابرن ان کابرین, صحیح سند کے ساتھ جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور اپنے سلف صالحین اور اکابر کے طرز عمل پر ہیں, انہی سے علم حاصل کرو. ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے, دنیا میں نقصان اٹھاؤ گے, اور اگر بالفرض و تقدیر دنیا میں اس نقصان کا احساس نہ ہوا تو قیامت کے دن جس دن میزان رکھی جائے گی اس دن ضرور احساس ہوگا. میں بہت خیر خواہی سے آپ حضرات کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, بہت خیر خواہی کے ساتھ. یہ یوٹیوب وغیرہ علم حاصل کرنے کا ذرائع نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لائیو جا کر علماء کی صحبت میں بیٹھو اور صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرو. یہ ہے طریقہ, یہ ہے طریقہ. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ عقل پرستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو باب قول اللہ ونذو الموازین, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ونذو الموازین, کہ ہم میزان کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. اور پھر امام بخاری اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے, بنو آدم کے اعمال اور ان کے قول, اور دوسرے نسخے میں ہے کہ اقوالہم, اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا. تو اعمال, بنو آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور بنو آدم کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. یہاں ایک اشکال ہے کہ اقوال تو اعمال میں داخل ہے, جب آدمی بولتا ہے یہ بھی اس کا عمل ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لا رہے ہیں اس میں قول کا ذکر ہے, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ حدیث کے قول فی المیزان ثابت ہو گیا, اور جب قول کا وزن کیا جانا ثابت ہو گیا تو قول بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس لیے اعمال بنی آدم, بنو آدم کے اعمال کو تولا جائے گا. اور بنو آدم سے امام بخاری نے یہ اشارہ کر دیا کہ جس طرح مسلمانوں کے اعمال کو تولا جائے گا کفار کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. یہی جمہور کا مسلک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ بھی تشریح کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث کی سند اور اس کا متن بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع نبی زرعة نبی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. دو جملے کلمتان, یہ موصوف ہے, آگے اس کی تین صفات آ رہی ہیں. دو جملے, یہاں کلمہ بول کر کلام مراد لیا ہے, جیسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. تو کلمہ طیبہ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ پورا کلام ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں. وہ دو جملے کیا ہے؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ, اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تعالی شانہ کو محبوب ہیں, تو ان کا ورد جو بھی رکھے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا. یہ زبان پر ہلکے ہیں, زبان پر بہت ہلکے, بہت آسان, بہت آسان. اس لیے اس کا ورد جتنا زیادہ ہو سکے کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں میزان میں بھاری. اور جو چیز میزان کو بھاری کرنے والی ہو, جو دائیں طرف کے پلڑے کو بھاری کرنے والی ہو, اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہ پلڑا بھاری ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں. یہ بھاری بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں مقامات الوہیت کا ذکر ہے. اللہ تعالی شانہ کے چار مقامات ہیں, ایک ہے مقام تنزیہ, اور دوسرا ہے مقام تنویح, اور دوسرا ہے مقام تمجید, اور چوتھا ہے مقام توحید. تو چاروں کا اس میں ذکر ہے, لہذا جو اس کو پڑھے گا تو اس کی برکت سے مقام تنزیہ اور مقام تنویح اور مقام تمجید اور مقام توحید, جو چاروں الوہیت کے مقام ہیں, وہ دل میں راسخ ہوں گے. اور جب دل میں راسخ ہوں گے تو بہت اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے,
اور اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے تو بہت وزنی ہو جائے گا میزان. اس لیے سب ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ کم سے کم روزانہ اس تسبیح کو 100 مرتبہ ہم پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی شانہ قبول فرمائے اور مدرسہ روضۃ الصالحات کو ظاہری باطنی مادی روحانی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس مدرسے کو علم کی حفاظت کا اور علم کی اشاعت کا ذریعہ بنائے اور مدرسے میں جو معلمات ہیں اور جو بھی طالبات پڑھ چکی ہیں پڑھ رہی ہیں آگے پڑھنے آئیں گی اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل سنت والجماعت کے طریق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے. ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوط رہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہمارے اکابر اور علماء دیوبند کی تشریح کے مطابق مضبوط رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علمی مشغلہ رکھیں آپ, علمی مشغلہ. کسی مدرسے میں پڑھاؤ, پڑھانے کا موقع نہ ملے تو گھر میں روزانہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے مطالعہ کا معمول ہو. تیسری چیز یہ کہ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی فکر کرو, اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو. اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ چوتھی چیز اتباع سنت کے ساتھ اعمال صالحہ کا بہت زیادہ اہتمام ہو. اور پانچویں چیز یہ کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے, جس علم کو آپ بڑھاتی رہیں گی, وہ علم جو ہے دوسروں تک کیسے پہنچے اس کی فکر کرو. گھر میں والدہ ہیں, گھر میں بہنیں ہیں, گھر میں بھائی بہن ہیں, شوہر ہے, بچے ہیں, دوسری رشتے دار عورتیں ہیں, سہیلیاں ہیں, ان کا ذہن بناؤ, ان پر محنت کرو. تو آپ کا جتنا کتابوں کے ساتھ علم ہوگا اور اکابر کی کتابوں کے ساتھ جتنا شغف ہوگا کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اتنی ہی زیادہ پختگی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکیں گی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، علم میں برکت پیدا فرما، حصول علم کی رغبت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے، پورے عالم میں اس علم کو عام کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین، پورے عالم میں خیر کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، علم و عمل کو عام فرما، تقوی کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، اختلاف انتشار کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین، آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. الہ العالمین، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین، حق کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ہمیں بھی حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین، حق والوں کا ساتھ دینے والا بنا. الہ العالمین، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما، حق کو اختیار کر کے باطل کو رد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اہل حق کے کاموں کی حفاظت کرنے والا بنا. الہ العالمین، حق پر چلنے والا بنا. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین، ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو علم صحیح عطا فرما. الہ العالمین، اس میں نورانیت اور برکت پیدا فرما. الہ العالمین، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین، اسے پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. الہ العالمین، اس کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، سب کا غیب سے انتظام فرما. یا ارحم الراحمین، جن بچیوں نے الہ العالمین بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، انہیں بے انتہا قبول فرما، انہیں بے انتہا قبول فرما، انہیں بے انتہا قبول فرما، انہیں ربانی عالمات میں شامل فرما، دین کے خدام میں شامل فرما. الہ العالمین، ان کے ظاہر اور باطن کو، باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین، انہیں اس مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین، دور دور تک اور عورتوں کی تربیت کے لیے قبول فرما لے، دور دور تک عورتوں کی تعلیم کے لیے قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین، اس مدرسے کی خوب حفاظت فرما، بولٹن کے تمام مدارس کی، تمام مساجد کی، تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما. پورے ملک اور پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، دین کے خدام کو بھی قبول فرما، سب کو حق پر مجتمع فرما، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے شر اور فتن سے، ہم سب کی، ہمارے کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہو بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان برائیوں سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہیں، ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین، ان کی توجہات، ان کی دعاؤں سے ہمیں مالا مال فرما. الہ العالمین، جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد
الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.